بسم الله الرحمن الرحيم. مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یاد دلایا کہ ایک دفعہ بچپن میں آپ نے خادمہ کے بچے کو کسی بات سے مارا. خادمہ کی بچی کو کسی بات پہ مارا تو والدہ صاحبہ نے آپ کو بہت ڈانٹا تھا. فرمایا والدہ صاحبہ بچپن ہی سے ہم کو کسی پر ظلم کرنے اور ستانے سے روکتی تھی. بچپن کی اچھی عادتیں زندگی بھر کام آتی ہیں. اگر بچپن ہی میں یہ بات ذہن بن جائے کہ بھئی کسی اس پہ زیادتی نہیں کرتی، کسی کو ستانا نہیں، کسی سے کوئی چیز چھیننی نہیں، کسی کی کوئی چیز چھپانی نہیں، تو پھر آدمی بڑے ہو کر بھی اس اچھی عادت کی وجہ سے ان گندگیوں سے محفوظ رہتا ہے. لیکن بس اوقات ہم بچپن میں بچہ کسی چیز کوئی چیز چھپا لیتا ہے، ہم اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، کسی بچے پر زیادتی کر رہا ہوتا ہے ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، کسی بچے کو ستا رہا ہوتا ہے ہم اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یہ خیال نہیں ہو رہا ہوتا کہ اس سے تو اس بچے کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں، عادات خراب ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کا تو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، بچپن میں اگر بچہ بچوں کی چیزوں کی چوری کرے گا تو خطرہ ہے کہ بڑے ہو کر بھی چوری کرے گا. پہلے چھوٹی چوری کرے گا، پھر بڑی چوری کرے گا. آہستہ آہستہ اس کی عادت بھی خراب ہوگی اور اسے اس کے اندر جرات بھی بڑھے گی. فرمایا والدہ صاحبہ بچپن ہی سے ہم کو کسی پر ظلم کرنے سے اور ستانے سے روکتی تھی. اگر طلباء طلب علمی کے زمانے کے اندر اس بات کا خیال کر لیں فرق پڑے گا. ٹھیک ہے، کسی کی چپل پہن لی بغیر پوچھے، بغیر پوچھے مدرسے کی چیکو کھا لیے، کھجوریں توڑ لی. ٹھیک ہے، یہ اچھی عادت نہیں. جب یہ عادت خراب ہو جائے گی تو پھر آہستہ آہستہ جو اجتماعی اموال اس کے پاس آئیں گے اور لوگوں کی امانتیں اس کے پاس آئیں گی، اس کے اندر بھی یہ زیادتی اور ناانصافی کرنے لگے. جیسے ابھی بچپن میں طالب علمی کے زمانے میں کہتے ہیں مدرسے کا مال ہمارا ہی تو ہے، چیکو بھی تو ہمارے ہی ہیں. پھر جب اجتماعی مال آئے گا کہے گا یہ تو میرا ہی تو ہے. ٹھیک ہے نا، ہم بھی اجتماعیت کے لیے ہیں اور مال بھی ہمارا ہے، تو کام پورا ہو جائے گا. تو یہ عادتیں بچپن میں خراب ہوتی ہیں. ایک صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کے نواسے نے کھجور کھائی اور منہ میں ڈال دی، آپ نے فوراً اس سے قے کروائی. حالانکہ وہ چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا اور اس کے اس کرنے پر اس گناہ بھی کوئی نہیں تھا، لیکن آپ نے اس سے قے کروائی کہ ہم ستے کا مال نہیں کھاتے. حالانکہ وہ بچہ کھا لیتا تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن عادت اچھی بنانے کے لیے اور اس کی تربیت کی خاطر اسے قے کروائی کہ تم نہیں کھاتے. تو بعض باتوں کو ہم بہت معمولی لیتے ہیں، لیکن یہ کسی بڑی برائی کی بنیاد بن رہی ہوتی ہے. آدمی کی شخصیت کو کے اندر عیب پیدا کر رہی ہوتی ہے. جو آدمی کی شخصیت کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے نا، اس تعمیر میں غلط اینٹ رکھ دی جائے اور ایک غلط پتھر رکھ دی جائے کمزور، اس کی تعمیر پہ اثر پڑے گا. یہ عادتیں خراب ہوتی ہیں. فرمایا والدہ صاحبہ بچپن ہی سے ہم کو کسی پر ظلم کرنے اور ستانے سے روکتی تھی. اگر ہم نے خادم کے لڑکے یا غریب بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی یا حقارت سے پیش آئے تو جب تک وہ مجھ سے معافی نہ منگواتی نہ چھوڑتی. بیٹے معافی مانگو, تم نے اس غریب کی اور اس ماسی کی بچے کو ستایا ہے نا اور زیادتی کی ہے نا اور ظلم کیا ہے, معافی مانگو. اور اب تو بدقسمتی سے برائی پہ حوصلہ افزائی ہو, اچھا ڈانٹا تم نے اس کو, اچھا کیا اس کو, تھپڑی مارتا نا تھپڑی مارتا, اب تو حوصلہ افزائی ہوتی. تو بڑے ہو گئے پھر یہ آدمی ظالم بنتا ہے, ٹھیک ہے, ظالم بنتا. یہ جو آج بڑے بڑے ظالم ہیں یہ پہلے دن تو نہیں بنے, پہلے دن تو نہیں بنے, ٹھیک ہے. انہوں نے ابتداء ظلم کی ایسی شکلیں اختیار کی جس ظلم کو ان کے ساتھی اور ان کے بڑے بھی برا نہیں سمجھتے تھے. ابتداء انہوں نے ایسی ظلم کی شکلیں اختیار کی کہ ان کے ساتھی بھی, ان کے دوست بھی, ان کے بڑے بھی اس کو زیادتی شمار نہیں کرتے تھے. جب ان کے اندر یہ چیز پختہ ہو گئی تو جری ہو گئے, بڑے سے بڑے ظلم کرنے لگے, بڑے سے بڑے ظالم بنے. اگر ہم نے خادم کے لڑکے یا غریب بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی یا حقارت سے پیش آئے تو جب تک وہ مجھ سے معافی نہ منگواتی نہ چھوڑتی, ہاتھ تک جڑواتی, ہاتھ سے معافی مانگتی. کہ اگر بچپن میں کسی پر زیادتی کرو گے اور بچپن میں کسی پہ ظلم کرو گے اور کہ بچپن میں کسی کو حقیر جانو گے, ٹھیک ہے, تو تمہاری عادتیں خراب ہو جائیں گی, اس لیے معافی مانگو. تو طالب علمی کے زمانے کے اندر بس اوقات ہم لاوبالی میں بہت غلط کر رہے ہوتے ہیں, کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, کسی کا تمسخر کر رہے ہوتے ہیں, کسی کے حقارت کے کسی پر کلمات کسا کرتے ہیں, کسی کو کسی عیب کے ساتھ پکارا کرتے ہیں, بہت بری عادت. اور یہ ایسی برائیاں ہیں کہ جن کی بڑے اہتمام سے قرآن نے جن برائیوں سے روکا, لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم, کسی کا تمسخر نہ اڑاؤ. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب, بری لقب سے اور برے ناموں سے مت پکارو. اور یہ ہم بچپن میں طالب علمی کے زمانے میں, ٹھیک ہے نا, یہ برائیاں شیطان ہمارے اندر ڈال دیتے, سب مل کر ایک کو بکری بنا لیتے ہیں, خوب اس کا مذاق اڑا دیتے. کیونکہ دس دوست بیٹھے ہوں جب تک ایک کا مذاق نہ اڑا مزہ ہی نہیں آئے گا, مزہ کیا آئے گا. فرمایا والدہ صاحبہ بچپن ہی سے ہم کو کسی پر ظلم کرنے اور ستانے سے روکتی تھی. اگر ہم خادم کے لڑکے یا غریب بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی یا حقارت سے پیش آتے تو جب تک وہ مجھ سے معافی نہ منگواتی نہ چھوڑتی اور ہاتھ جڑواتی تھی, معافی مانگو, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو. اب ماسی کا بچہ ہو اور دوسری طرف صاحب کا بیٹا ہو, اس لیے معافی مانگو. مزاحت بڑا عجیب لگے گا, لیکن اگر کسی کو انسان بنانا تو یہی طریقہ ہے, اگر کسی کو حیوان بنانا ہے تو پھر ٹھیک, اگر کسی کو جانور بنانا ہے تو ٹھیک, کسی کو سینگ مارے, کسی کو لات مارے, کسی کو سر مارے, ہیں, حیوان بنانا ہے پھر ٹھیک, انسان بنانا تو پھر وہی طریقہ ہے. اسی طرح بھائی صاحب بھی ہر بات پر نظر رکھتے تھے, صحیح تربیت کرتے تھے, احسان کو یاد رکھواتے تھے, اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کرے تو بھائی خیال رکھنا اس نے آپ پہ اچھائی کی. یعنی احسان شناسی کی تربیت کرتے تھے, احسان شناسی کی تربیت کرتے تھے تمہارا کوئی بوجھ سے. اگر یہ بات آج ہمارے میں آ جائے سبحان اللہ, ہم محسنوں کے محسن کی اطاعت کرنے میں خوشی محسوس کریں گے, تازگی محسوس کریں گے. سب سے بڑا محسن تو اللہ کی ذات. لیکن اگر یہ ذہنیت بن جائے کہ محسنوں کے احسان شناسی, پھر والد, پھر والدہ, پھر اپنے مربی, پھر اپنے محسن جنہوں نے کسی بھی طریقے سے اچھائی کی ہو, لیکن آدمی پھر ان کو اپنا محسن سمجھتا ہے اور ہمیشہ ان کا احسان شناس رہتا ہے جنہوں نے اچھائی کی. احسان فراموشی کی وبا عام ہے, احسان شناسی کی وبا بہت عام ہے. احسان کو یاد رکھواتے تھے. ایک مرتبہ بچپن ہی میں ہم کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے, کسی ڈاکٹر صاحب کا تذکرہ آیا, ہم نے ان پر کچھ تنقید کی, غالباً یہ فرمایا کہ وہ غیر مسلم تھا. بھائی صاحب کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا تم ایسا نہ کہو, تم کئی دفعہ بیمار ہوئے تو انہوں نے تمہارا علاج کیا ہے, ان کا تم پر احسان ہے, ایسا نہ کہو, تنقید نہ کرو. یعنی غیر مسلم بھی اگر آپ کے ساتھ احسان کر رہا ہے تو اس کو بھی احسان شناسی کا حق ادا کرو. یہ جائے کہ مسلمان پھر اپنے استاد کا تذکرہ کیا, فرمایا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے استاد تھے, انہوں نے ہمیں کسی بات پہ مارا, اور مارا بھی یوں کہ ہم اندر آ رہے تھے تو دروازہ ہوا سے تیز حضرت کے چہرے کی طرف آیا, میں اندر تھا تو حضرت سمجھے کہ شاید یہ میں نے دروازہ بند کیا, خوب اچھی طرح میری پٹائی ہوئی, خوب اچھی طرح پٹائی ہوئی, اور تھے بھی سید زادہ, خاندان بھی بہت بڑا تھا, گھر جا کے بتایا نہیں. جب چھوٹے تھے جب نہانے لگے تو نشانات تھے. اب بات پھیل گئی تو حضرت فرمانے لگے کہ اس بچپن میں مجھے یوں لگا کہ آج اللہ کے فرشتے ہاتھ میں قلم لیے بیٹھے ہیں اور تقدیر لکھ رہے ہیں کہ اس مولوی صاحب کو علم آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, عربی ادب آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے. مجھے یوں لگا کہ آج فرشتہ کے ہاتھ میں قلم ہے اور میری تقدیر لکھنے لگا ہے, کہ اگر میں اپنے استاد کا آج دفاع کرتا ہوں تو میرے لیے کچھ لکھ دے گا, اور اگر میں آج اپنے استاد کی شکایت لگاتا ہوں تو آج پھر میرے لیے تقدیر لکھی جائے گی. تو میں نے بھرپور انداز میں اپنے استاد کا دفاع کیا. ورنہ تو بچے اس وقت پوری بڑاس نکالتے ہیں, جو نہیں بھی ہوتا وہ بھی پیش کر دیتا ہے, جو نہیں بھی ہوتا وہ بھی پیش کر دیتا ہے. آج کل کی مخلوق ایسی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی ہوا تھا اور ایسا بھی کیا تھا اور یوں بھی ہوا تھا. تو فرمایا مجھے یوں لگا اس وقت فرشتوں نے لکھ دیا کہ اس کو علم ملنا چاہیے, اس کو عربی آنی چاہیے. اور فرمایا پھر اس استاد نے مجھے عربی پڑھائی اور ایسی پڑھائی کہ عرب بھی میری عربیت پہ حیران ہوتے تھے. اللہ تو بڑے قدردار ہے, اللہ تو بہت قدردار ہے. زندگی میں کچھ موڑ ایسے آتے ہیں, زندگی میں کچھ موڑ ایسے آتے ہیں جس پر تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں. زندگی میں کچھ موڑ آتے ہیں، کچھ مواقع آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کا اثرات سے پوری زندگی پہ پڑتے ہیں، پوری زندگی پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں، اس رویے کے، اس طرز عمل کے، اس فیصلے کے، اس انداز کے، زندگی بھر فیصلے پڑتے ہیں، زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں. خاندان کے تذکرے سے اجتناب اور صحابہ اور سلف کے تذکرے کی تاکید. میں ایسا، میرے ابا ایسا، میرے دادا ایسا، میرے نانا ایسا، اس کے تذکرے کے بجائے صحابہ کے تذکرے، اسلاف کے تذکرے. مولانا شمس الحق نے پوچھا، حضرت یہ شعر آپ کی بہن کا ہے یا والدہ کا ہے؟ بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے. حضرت نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کی بہن کا یا آپ کی والدہ کا ہے یہ شعر؟ آپ کی والدہ بھی تو بڑا شاعرہ تھی. بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے. اللہ سے فریاد کر رہی ہے. فرمایا چھوٹی بہن کا ہے. لندن میں تھی، لکھا جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ کی بہن کا یہ شعر پڑھتے تھے، ایک اطمینان ہوتا ہے. اور شعر بھی بہت عجیب ہے، بہن اور والدہ کا ذکر آتے فرمایا یہ سب تذکرہ چھوڑو، بار بار استغفر اللہ پڑھا، اب ہم بھی احتیاط کریں گے، خاندان کا ذکر کم کریں گے، صحابہ اور سلف صالحین کا تذکرہ کیا کرو. ایسی بیچ میں تذکرہ آگے تو فرمایا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صحابہ کے تذکرے کیا کرو، اسلاف کے تذکرے کیا کرو. مولانا شمس الحق صاحب نے فرمایا آپ کی والدہ تو بڑی ولی اللہ تھی، اس لیے ان کا تذکرہ بھی فائدے سے خالی نہیں. فرمایا ہاں، مگر نسبت ہماری طرف ہوگی نا. بندہ بندہ ہے، خاکی کی خاکی ہے، خاطی اور خاطی ہے. بندہ تو بندہ ہے، خاکی کی خاکی ہے، خاطی خاطی ہے، غلطی کرنے والا ہے. مولانا شمس الحق صاحب نے کہا تحدیث بن نعمت کا بھی تو حکم ہے. فرمایا ہاں، اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور ہم اس کے لائق نہیں. مولانا کے بچپن کے ساتھی، مولانا نے پوچھا، مولانا شمس الحق صاحب نے عرض کیا بچپن میں آدمی کے بہت سے ساتھی ہوتے ہیں، مدرسے کے رفقا، خاندان کے لڑکے، محلے کے دوست، مدرسے کے کلاس کے ساتھی، مدرسے کے ساتھی، خاندان کے لڑکے، محلے کے دوست وغیرہ ہوتے ہیں نا، اسکول میں بھی ہوتے ہیں، درس میں بھی ہوتے ہیں. آدمی پر ان سب کا اثر پڑتا ہے. آپ پر اس کا کیا اثر ہوا؟ کمرے کے بچوں کا بھی اثر پڑتا ہے، مدرسے کے بچوں کا بھی اثر پڑتا ہے، محلے کے بچوں کا بھی اثر پڑتا ہے، خاندان کے لڑکے ہوں تو ان کا بھی اثر پڑتا ہے، ملنا جلنا ہو تو. آپ پر ان کا کیا اثر پڑا؟ فرمایا چونکہ ہم چھوٹی عمر میں لکھنؤ آ گئے تھے، اس لیے خاندان کے لڑکوں کو زیادہ ساتھ نہیں رہا. یہاں لکھنؤ میں نواب صدیق حسن خان کے لڑکے نے ہمارے لیے اپنی کوٹھی کا ایک حصہ دیا تھا، ان کے بچوں کے ساتھ ہم کھیلتے تھے، پھر محلے کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ زیادہ ربط نہیں تھا. زیادہ خاندان کے لوگوں سے تعلق نہیں رہا، محلے کے بچوں سے بھی اتنا ملنا جلنا نہیں تھا، اس لیے زیادہ یاد نہیں. لیکن اثرات ہوتے ہیں. مولانا شمس الحق صاحب نے اس قسم کا ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے طالب علمی کے زمانے میں ہمارے بھائی لاہور میں رہتے تھے، ہم ان سے ملنے گئے تھے. ریل میں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، یہ پہلے بدعتی خیال کا تھا. اس نے آپ کے بارے میں ایک واقعہ سنایا کہ جب آپ سیرت کمیٹی کے جلسے کی تقریر کرنے کے لیے لاہور آئے تھے تو ہم نے حضرت کو اپنے گھر بلایا تھا اور ہمارا پورا گھر بدعتی خیال کا تھا. جب آپ گھر میں آئے تو معلوم ہوا کوئی روشنی آئی، جب گئے تو پھر تاریکی. اس سے متاثر ہو کر ہمارے پورے گھرانے نے بدعت چھوڑ دی اور اس خیال سے رجوع کیا. تو حضرت نے فرمایا، ہماری کیا حیثیت، ہم کچھ نہیں، یہ اللہ ہی کا فضل ہے. اسی لیے کہ اللہ ہدایت کا سامان کرنا چاہیں تو بس اوقات کوئی حصی چیزیں بھی ظاہر فرما دیتا ہوں. کوئی حصی چیزیں بھی ظاہر فرما دیتے ہیں، کسی پر اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی مہربانی ہو جائے اور اس کے لیے ہدایت کے لیے اللہ کوئی سامان کرنا چاہیں تو بس اوقات کوئی حصی چیزیں بھی ظاہر کر دیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کرامت. لیکن جو آدمی کو محسوس ہونے لگتی ہے، جو آدمی کو نظر آنے لگتی ہے، مدارس کا اب تک کا یہی حال ہے، سن لو، مدارس کا اب تک کا یہی حال ہے. کچھ عربی سیکھ لیں، فتویٰ دینا آ جائے، کوئی کتاب لکھ لیں، لیکن اصل کام دینی بگاڑ کو دور کرنا اور اسلام پر اعتماد بحال کرنا، ٹھیک ہے نا. اصل کام کیا ہے کہ ایسے لوگ پیدا کرنا جنہیں خود پورے یقین کے ساتھ اسلام پر اعتماد ہو، اسلام کے عقائد، نظریات، احکام پر یقین ہو، اور پھر وہ لوگوں میں یہ اعتماد بحال کر دو، اور لوگوں کے اندر جو بے دینی اور بگاڑ پھیر رہا ہے اس کو ختم کر دو. اب وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں جا کر یہ خدمت سر انجام دے رہا ہو، کسی بھی شعبے میں جا کر یہ خدمت بجا رہا ہو، چاہے وہ ختم نبوت کے راستے پہ خدمت کر رہا ہے، چاہے دفاع صحابہ کی خدمت پہ خدمت کر رہا ہے، چاہے منکر حدیث کے جسے کہیں کہ سرحد پہ کھڑو کے خدمت کر رہا ہے، چاہے وہ اصلاح اور جسے کہیں کہ تربیت کے حوالے سے خدمت کر رہا ہے، چاہے وہ تدریس کے لحاظ سے یہ خدمت کر رہا ہے، لیکن مطمع نظر اس کا یہ ہو کہ معاشرے سے یہ بے دینی کیسے ختم ہو، معاشرے سے یہ بگاڑ کیسی ختم ہو. فرمانے لگے، اسلام پر اعتماد بحال کرنا ہے، جس کی طرف ہماری توجہ بہت کم. ہم نے اعظم گڑھ میں مستشرقین پر ہوئے سیمینار میں اس پر تقریر کی تھی کہ انگریزوں کو جب اپنا سیاسی تسلط کمزور ہوتا نظر آیا تو انہوں نے ایک ایسی مہم تیار کی جس سے وہ ذہنوں پہ تسلط قائم کر رکھیں اور ان کو ذہنی غلام بنائیں. پہلے تو انہوں نے انگریزوں نے یہ کوشش کی کہ وہ ہم پہ آپ پہ حکومت کریں، لیکن جب انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ہم مسلمانوں کے جسموں پہ حکومت نہیں کر سکتے، آسان نہیں، تو انہوں نے اپنی پالیسی بدلی اور اپنا انداز بدلا. انہوں نے کہا کہ جسموں پہ غلامیت اس وقت، جسموں پر حکومت اس وقت تک مضبوط اور پائیدار نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کے ذہنوں پر حکومت نہ کی جائے اور انہیں ذہنی غلام نہ بنایا جائے اور سوچ اور فکر کے لحاظ سے انہیں غلام نہ بنایا جائے، اس وقت تک جسمانی جسے کہیں گے لحاظ سے ان پر قبضہ رکھنا یہ کوئی پائیدار چیز نہیں ہے. اور جب غلامی ذہنی طور پر ہوتی ہے تو مسلمان خود اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسلام کے بارے میں بد اعتمادی کا شکار ہو چکا ہوتا ہے. آج اسلامی ممالک میں حکومت اس طبقے کے ہاتھ میں ہے، اگر نہیں تو اس کا غلبہ ہے، جیسے سعودیہ جو اسلام کے مستقبل سے قطعی مایوس ہے. آج اسلامی ممالک میں حکومت اس طبقے کے ہاتھ میں ہے جو اسلام کے مستقبل سے قطعی مایوس ہے، جنہیں اسلام پر اعتماد نہیں. ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آج اقتدار ہے اور ایسے لوگوں کے پاس قومی امور ہیں جو اسلام کے متعلق مایوس ہیں کہ اب اسلام کا دور نہیں. اور آج اگر قومی سطح پہ اسلام آ جائے گا تو ہم بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے چلے جائیں گے. ایسے طبقے کے ہاتھ میں آج اقتدار ہے اور قومی امور ہیں، گویا کہ وہ ذہنی غلام بن چکے، وہ ذہنی غلام بن چکے. ان کی صلاحیت پر انہیں کوئی اعتماد نہیں، اس پر بہت کم کام ہوا ہے اور ضرورت ہے ایسے لوگوں پہ کام کرنے کا. محمد اسد صاحب نے اس پہ کوئی لکھا تھا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کتابیں کچھ آئی ہیں، کتابیں انہوں نے کچھ لکھا ہے، پھر ہماری کتاب ہے ما خسر العالم، اس پر کچھ کام ہوا. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك.